الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله لا يحب كل مختال فخور صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معودن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے. جیسا کہ آپ کے علم میں کہ بزم رضا کے زہر اہتمام اور دارالعلوم مصلح الدین کے تعاون سے مجالی سے محرم یہاں پر انعقاد پذیر ہے اور آج کی ہماری یہ تقریب دوسری تقریب ہے. پہلے یہ محفل مسجد کے باہر انعقاد پذیر ہوتی تھی اور تقریباً رات کے 11 بجے یہ محفل شروع ہوتی تھی، اور پھر 12, 12:30, 1 بجے تک محفل جاری رہتی تھی۔ لیکن جو کراچی کے حالات ہیں، ملک پاکستان کے حالات ہیں، وہ آپ کے سامنے، اور ہم سنیوں کی حالت بھی آپ کے سامنے، کہ ہمارے پاس نہ تو نوجوانوں کی کوئی فورس ہے، نہ باقاعدہ کوئی ایسے اکوپمنٹ یا آلات ہمارے پاس ہیں کہ جس سے ہم ایک ایک فرد کی چیکنگ کر سکیں اور اپنے محفل کو ہم صحیح طریقے سے آرگنائز کر سکیں۔ جو کچھ بھی ہے کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، ہم سب کے سامنے۔ اس لیے میں نے اور میرے رفقا نے یہی خیال کیا اور یہی مناسب سمجھا کہ اس محفل کو مسجد میں منتقل کر لیا جائے اور پھر مناسب وقت پر گفتگو شروع کی جائے اور مناسب وقت پر گفتگو ختم کر دی جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ ابتدا میں جب بھی کوئی کام کیا جاتا ہے، ایک تو مشکل ہوتا ہے اور دوسرا محفل میں لوگوں کو بلانا اور لوگوں کا آنا، یہ بھی مشکل ہوتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے یہ سلسلہ چل پڑتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہونا جب شروع ہوتا ہے، تو پھر لوگوں کے قدم خود بخود اپنے گھروں سے چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفلیں آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اکابرین کا بھی یہی طریقہ رہا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفلیں پھر خود بخود کامیاب اور کامران ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ ابتدا ہے، لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی اور میری زندگی رہی تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ ایک وقت آئے گا کہ پھر یہاں پر پاؤں رکھنے کی جگہ آپ کو نہیں ملے گی۔ اللہ تعالی غیب سے ہماری مدد فرمائے اور ہماری اس محفل کو اللہ تبارک و تعالی کامیاب و کامران فرمائے۔ آج کی ان گفتگو شروع کرتا ہوں، باواز بلند ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیجئے، صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت، ابتدائی بات ذہن میں رکھ کے آگے بڑھیے گا کہ جس وقت معاشرہ بہرہ روی کا شکار ہو جائے اور جب شیطانی قوتیں مسلمانوں کے قلوب میں سے اسلام کے حسن کو نکالنے کے درپے ہو جائیں، اور جب لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر صراط مستقیم پر چلنا چھوڑ دیں، منہاج رسول اور منہاج حسین کو جب لوگ بھلانے لگ جائیں، تو اس وقت منبر و محراب پر موجود لوگوں پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ قوم کی اصلاح کریں۔ جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، گناہوں کے دلدل سے نکالا، اسی طرح وہ امت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو بھی گناہوں سے بچائیں اور گناہوں کے دلدل سے نکالیں۔ اگر منبر و محراب پر موجود لوگوں نے یہ کام دیانت داری سے نہیں کیا، تو یاد رکھیے کہ دنیا تو گزر جائے گی، لیکن قبر میں اور روز محشر میں ایسے لوگوں کو اپنے کیے کے جوابات دینے پڑیں گے، اور اس وقت جو شرمندگی اٹھانی پڑے گی، اللہ تبارک و تعالی ہی خوب جانتا ہے کہ اس وقت اس کا امتحان جو وہ بندے سے لے گا وہ کیسا ہوگا۔ تو جب معاشرہ بہرہ روی کا شکار ہو جائے تو علماء پر، ممبر و محراب پر موجود لوگ جو ہیں ان پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ آج جس وقت میں اپنے معاشرے کو دیکھتا ہوں تو بے شمار برائیوں نے ہمارے معاشرے میں جنم لیا، اور آج وہ برائیاں تنا و ترق کی صورت اختیار کر چکی ہیں۔ ان برائیوں میں جو بے شمار برائیاں ہیں، اور کل بھی میں نے دو تین برائیوں کی نشاندہی آپ کی خدمت میں کی اور آپ کو بتایا کہ برائیاں کون سی ہیں، انہی برائیوں میں سے ایک برائی یہ بھی ہے کہ ہمارے وجود میں سے تواضع جیسا حسن نکل گیا۔ تواضع کے جو مسلمانوں کا کسی وقت میں جوہر تھا، مسلمانوں کی کسی وقت میں پہچان تھا، وہ تواضع میں آج دیکھتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کے وجود سے نکل گیا، اور اس تواضع کی جگہ آج غرور نے لے لی، تکبر نے لے لی اور رونت نے لے لی۔ آج آپ دیکھیے کہ ہمارا پورا معاشرہ تقریباً غرور و تکبر میں رندا ہوا ہے، چھوٹے سے لے کر بڑے سے بڑے تک کون سا شخص ایسا ہے کہ جو غرور و تکبر سے بچا ہوا ہے؟ ہر شخص کے اندر کسی نہ کسی دروازے سے غرور و تکبر داخل ہو چکا ہے۔ اب یہ تکبر کس کو کہتے ہیں؟ اس پر اہل علم فرماتے ہیں کہ تکبر کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور دوسرے جو انسان ہیں اس کو چھوٹا سمجھے۔ فرماتے ہیں کہ جس وقت انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جائے گا اور دوسروں کو چھوٹا سمجھنے لگ جائے گا تو اس انسان کے اندر ایک غرور پیدا ہوگا۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ اسی غرور کا نام تکبر ہے۔ تو میں نے آپ سے کہا کہ تواضع جیسا حسن ہمارے وجود سے نکل گیا اور اس کی جگہ جو ہے وہ غرور و تکبر نے لے لی۔ آج کون سی ایسی فیلڈ ہے مجھے بتائیے، کون سا ایسا شخص ہے مجھے بتائیے کہ جو غرور و تکبر سے بچا ہوا ہو؟ اگر آپ ڈاکٹر حضرات کو لے لیں تو آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ڈاکٹر کسی دوسرے ڈاکٹر کو بڑا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر کوئی ڈاکٹر نسخہ آپ کو لکھتا ہے اور اگر آپ اس کی دوائی سے ٹھیک نہ ہو رہے اور پھر آپ وہی نسخہ کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں کہ صاحب فلاں ڈاکٹر سے میں نے یہ دوائی لکھائی تھی، مجھے یہ بیماری ہے اور میں ٹھیک نہیں ہو رہا، تو عموماً آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا کہ ہم سب کا پریکٹیکل ہے کہ ڈاکٹر جب اس نسخے کو لیتا ہے تو وہ ہنسنا شروع کر دیتا، ایک مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پہ آ جاتی ہے، اور گویا اگر آپ ڈیپ میں جا کر کے پوچھیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ مسکرائے کیوں، تو ڈاکٹر تنزیہ انداز میں کہتا ہے کہ کس اناڑی سے تم نے نسخہ لکھا لیا، کس جاہل سے تم نے نسخہ لکھا لیا، وہ کوئی ڈاکٹر ہے؟ وہ تو جناب فلانی جگہ پر دوائیاں بیچا کرتا تھا، کمپاؤنڈر تھا، اور اب وہ ڈاکٹر بن گیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس فیلڈ کو کہ اس فیلڈ کو بھی اگر آپ دیکھیں تو کوئی ڈاکٹر دوسرے کو بڑا ڈاکٹر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا ذرا ہماری دنیا میں آپ آ جائیں تو دیکھیے آپ، کوئی بھی مولوی دوسرے مولوی کو ماننے کے لیے تیار نہیں، کوئی بھی مفتی دوسرے مفتی کو ماننے کے لیے تیار نہیں، کوئی بھی جناب آپ دیکھیے کوئی بھی حافظ دوسرے حافظ کو اچھا حافظ ماننے کے لیے تیار نہیں، کوئی بھی قاری دوسرے قاری کو اچھا قاری ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ تکبر اور رونت یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جو ہم سب کے وجود میں داخل ہو چکی ہے اور ہم سب کے وجود کا یہ حصہ بن چکی ہے۔ تو اللہ اکبر، جہاں پر بے شمار برائیاں ہمارے وجود کا حصہ بنی اور ہمارے معاشرے میں پھیلی، وہیں پر تکبر و رونت یہ ایسی بیماری ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں پھیلی اور ہمارے وجود کا حصہ بن گئی۔ اس طرح کے کئی موضوعات اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے اپنے ادوار میں ایسے ایسے موضوعات پر تفصیل کے ساتھ گفتگو فرمائی، اور امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مشہور زمانہ کتب اگر آپ دیکھیں، کیمیا سعادت کا اگر آپ مطالعہ فرمائیں، احیاء علوم کا اگر آپ مطالعہ فرمائیں، تو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہم لوگوں کے لیے بہت کچھ لکھا. اور اپنے دور میں امام غزالی نے معاشرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، علماء کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کی. تو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی میں چند باتیں اس کو آسان کر کے آپ کی خدمت پہ پیش کروں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ہمارے اکابرین نے کس طریقے سے لکھا اور اپنے دور میں انہوں نے کس طریقے سے لوگوں کی اصلاح کی ہوگی، تاکہ امام غزالی کے افادات سے ہم فائدہ اٹھائیں اور ہماری بھی اصلاح اللہ تبارک و تعالی فرما دے. اللہ اکبر. امام غزالی ایک مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں یاد رکھو کہ یہ تکبر کرنا یہ گویا ایک طرح سے اللہ تبارک و تعالی سے مقابلہ کرنا ہے. کوئی بندہ اگر تکبر کرتا ہے، فرماتے ہیں ایسا بندہ اللہ تبارک و تعالی سے مقابلہ کر رہا ہے. اور مجھے بتائیے کیا کوئی اللہ تبارک و تعالی سے مقابلہ کر سکتا ہے؟ معاذ اللہ. اگر کوئی یہ کہے کہ میں فلانے معاملات میں اللہ تعالی سے مقابلہ کروں گا تو کیا ہوگا کہ ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن جائے گی، وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا ہو جائے گا. تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تکبر کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی سے مقابلہ کرنا ہے. فرماتے ہیں عزت ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے، عظمت ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے، بڑائی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے. تو امام غزالی ایک مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تکبر کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی سے ایک طرح سے مقابلہ کرنا. اور اس کے بعد آپ قرآن مجید و فرقان حمید کو دیکھیں اور مطالعہ فرمائیں، اور جگہ جگہ پر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سارے مسلمانوں کو تکبر سے منع فرمایا، عاجزی کا حکم دیا، کہیں پر فرمایا کہ زمین پہ اکڑ کے نہ چلو، نہ تم زمین کو پہاڑ سکتے ہو، نہ تم آسمانوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. اور جگہ جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو غرور و تکبر سے باز رہنے کا حکم دیا. اچھا جناب، اسی طرح سے اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی امت کو تکبر سے باز رہنے کا حکم دیا. بلکہ اگر آپ حضور کریم علیہ السلام کی ذاتی زندگی کا مطالعہ فرمائیں تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تبارک و تعالی میں تکبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ میں تکبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. ایک جگہ حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا. رائی کے برابر بھی اگر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا. ایک مقام پہ حضور نے ارشاد فرمایا تکبر کرنے والوں کو روز قیامت چونٹیوں کی صورت میں اٹھایا جائے گا. آج زمین پہ چلتے ہیں نا بڑے گاڑی گارڈز کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ، بڑے کر و فر کے ساتھ، اور بڑے غرور و تکبر سے غریبوں پر ظلم کرتے ہیں، ستم کرتے ہیں. ایسے ظالموں کو، ایسے تکبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی روز قیامت چونٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا. اور پھر حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت لوگ ان کو اپنے پاؤں کے نیچے روندے، روز قیامت ایسے لوگوں کو لوگ جو ہے اپنے پاؤں کے نیچے روندیں گے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ذلیل و خوار ہوں گے. اللہ اکبر. ایک جگہ حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ میں ایک غار اور اس غار کو حبحب کہتے ہیں، ایک غار کہ جس کا نام حبحب ہے. اللہ تبارک و تعالی اس غار میں مغروروں اور تکبر کرنے والوں کو داخل فرمائے گا. حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی ایسے شخص پر کہ جو تکبر سے اپنا لباس زمین پہ گھسیتا چلے گا اللہ تعالی اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا. ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص تکبر کرتا ہے اور ناز سے چلتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے ناخوش ہوتا ہے. ایک جگہ پر ارشاد فرمایا حضور کریم علیہ السلام نے کہ ایک شخص فاخرہ لباس پہن کر تکبر سے چلتا تھا اور اپنے آپ کو دیکھتا تھا، یعنی خودبین تھا. یعنی لباس بندہ پہنے ٹھیک ہے، اللہ نے اسے لباس دیا، اچھا لباس پہنے تو اللہ تعالیٰ اس سے منع نہیں فرماتا، حضور کریم علیہ السلام اس سے منع نہیں فرماتے، اور بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ تو فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کا اثر تمہارے وجود پہ دیکھنا چاہتا ہے. امام اعظم ایک مرتبہ اپنی محفل میں موجود، کئی لوگ موجود تھے، اور سب کے سب جس کام کے لیے آئے تھے اس کام سے فارغ ہو کے چلے گئے. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ پرانے کپڑے پہنا ہوا اور امام صاحب کی نشست میں محفل میں کونے پر بیٹھا ہوا ہے. تو امام صاحب اس کے پاس تشریف لے گئے. امام صاحب سمجھے، خیال فرمایا کہ شاید یہ غریب آدمی ہے اور کچھ پیسے کا طالب ہے، چلو میں اس کو رقم دے دیتا ہوں. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی جیب خاص سے رقم نکالی اور اس کو جب دینے لگے تو اس شخص نے منع کر دیا. کہنے لگا، حضرت میں تو مالدار ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے اسے نصیحت فرمائی، فرمانے لگے کہ لباس اچھا پہنو، جب اللہ نے دیا ہے تو لباس اچھا پہنو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا اثر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسم پہ دیکھنا چاہتا ہے. تو دیکھو، ایک تو ہے لباس پہننا، اور ایک نیا لباس پہن کر کے غرور و تکبر کرنا کہ جیسا میں نے لباس پہنا ہے ویسا لباس تو کسی نے بھی نہیں پہنا ہوگا. غرور و تکبر کرنا، اور اس کے بعد اپنے آپ کو دیکھنا آئینے میں، میں کیسا لگ رہا ہوں، میں بڑا شاندار لگ رہا ہوں، میں یہ لگ رہا ہوں، میں وہ لگ رہا ہوں. تو حضور فرماتے ہیں کہ اسی طرح ایک شخص فاقرہ لباس پہن کر تکبر سے چلتا تھا اور اپنے آپ کو دیکھتا تھا، یعنی وہ خود بین تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حضور فرماتے ہیں اسے زمین میں دسا دیا اور وہ قیامت تک اسی طرح سے دھستا چلا جائے گا. اللہ اکبر. اور فرمائیے کہ حضور کریم علیہ السلام نے اپنی احادیث سے، اپنے ارشادات عالیہ سے ہم مسلمانوں کو تکبر سے دور رہنے کا کس طرح سے حضور کریم علیہ السلام درس دے رہے ہیں. اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تکبر ایسا گناہ. بڑی شاندار بات ارشاد فرمائی ایک مقام پر، اس بات کو میں نے یہاں پر لکھا. فرماتے ہیں کہ تکبر ایسا گناہ ہے کہ کوئی عبادت متکبر کو نفع نہیں دے گی. یعنی تکبر کرنے والا شخص کتنی ہی نمازیں پڑھ لے، نماز اس کو فائدہ نہیں دے گی. تکبر کرنے والا شخص کتنے ہی روزے رکھ لے، روزہ اس کو فائدہ نہیں دے گا. تکبر کرنے والا شخص کتنا ہی قرآن مجید کی اچھی تلاوت کر لے، یہ تلاوت کرنا اس کو فائدہ نہیں دے گا. یہ ساری چیزیں کب فائدہ پہنچائیں گی؟ اس وقت پہنچائیں گی کہ جب وہ اپنے وجود سے تکبر جیسی لعنت کو نکالے گا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ کوئی بھی عبادت تکبر کرنے والے کو جو ہے وہ فائدہ نہیں دے گی. اسی طرح امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور کریم علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمائیے کہ متکبر کس کو کہتے ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، متکبر وہ ہے جو اللہ کے واسطے نہ گردن جھکائے اور دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے. یعنی جو اللہ کے واسطے گردن بھی نہیں جھکا رہا اور لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو ہے وہ متکبر ہے. گویا کہ ہم کہیں کہ آج کے دور میں اگر کوئی مسلمان نماز نہیں پڑھتا، کیوں نماز نہیں پڑھ رہا؟ کیوں وہ اللہ کی عبادت سے دور ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اس پر عبادت کو فرض نہیں کیا؟ کیا اس پر نماز لازم نہیں ہے؟ کیوں وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر سجدہ نہیں کرتا؟ اللہ کی بارگاہ میں وہ سجدہ ریز نہیں ہوتا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے وجود کے اندر تکبر بس گیا؟ تو حضور کریم علیہ السلام فرماتے، متکبر وہ ہے جو اللہ کے واسطے گردن نہ جھکائے اور دوسرے لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے. تو یاد رکھو مسلمانوں کی یہ ایک ایسی برائی ہے. اگر آپ قرآن اور احادیث کا مطالعہ فرمائیں تو اللہ اور اس کے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس برائی سے دور رہنے کا حکم ارشاد فرمایا. اب کئی باتیں ہیں. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تکبر کے مختلف درجے ہیں. اب اس پر گفتگو فرماتے ہیں. میں چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو بتاتا ہوں اور پھر آخری میں آپ کو بتاؤں گا کہ تکبر سے جان کیسے چھڑائی جائے. اس کا علاج بھی امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کیمیا سعادت میں ہمیں بتایا. پہلے فرماتے ہیں کہ تکبر کے مختلف درجے ہیں. اب وہ درجے کون سے ہیں؟ فرماتے ہیں پہلا درجہ تو یہ ہے کہ تکبر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تکبر ہوگا. اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ کوئی بندہ اللہ سے کیسے تکبر کر سکتا ہے. اگر ہم حالات و واقعات دیکھیں, مجھے بتائیے کیا فرعون نے اللہ سے تکبر نہیں کیا؟ کیا نمرود نے اللہ سے تکبر نہیں کیا؟ کیا حامان نے اللہ سے تکبر نہیں کیا؟ کیا شداد نے اللہ سے تکبر نہیں کیا؟ فرعون نے تو ایسا تکبر کیا کہ اپنے آپ کو وہ خدا کہنے لگ گیا. نمرود نے تو ایسا تکبر کیا کہ وہ اپنے آپ کو خدا کہنے لگ گیا. اور قارون نے بھی تکبر کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے زکات کا حکم دیا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام پہ معاذ اللہ جھوٹے الزامات لگا دیے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ یہ جتنے لوگوں نے اللہ تبارک و تعالی سے تکبر کیا, اللہ تعالی نے سب لوگوں کو دنیا میں رسوا کر دیا. دنیا میں رسوا ہوتے ہوئے تو سب نے دیکھا, اور روز قیامت ان کا جو حال ہوگا وہ بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں بتائے گا. تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ تکبر کا پہلا درجہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے تکبر کرے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تکبر کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ بندہ حضور سے تکبر کرے. اب یہ سوال پھر لوٹ کے آئے گا کہ کیا کوئی بندہ حضور کریم علیہ السلام سے بھی تکبر کر سکتا ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں کہ کیا منافقین نے حضور سے تکبر نہیں کیا؟ کیا مشرکین نے حضور سے تکبر نہیں کیا؟ کیا کافروں نے حضور سے تکبر نہیں کیا؟ حضور کریم علیہ السلام نے جب انہیں دعوت الحق دی تو کافروں, مشرکوں اور منافقوں نے کیا کہا؟ کہنے لگے کہ ہم اپنے جیسے ایک بشر کی اطاعت نہیں کریں گے. ہمارے پاس اللہ نے کسی فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس کسی سردار کو کیوں نہیں بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس بھیجا تو حضور کریم علیہ السلام کی طرف بڑے گھٹیا انداز میں اشارہ کرتے ہوئے کہا, اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس بھیجا تو ایک یتیم کو بھیجا. معاذ اللہ حضور کریم علیہ السلام کی طرف اس طریقے سے اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کریم علیہ السلام کو اپنے جیسا بشر کہنا اور حضور کریم علیہ السلام کی تحقیر کرنا یہ کافروں کا طریقہ, یہ مشرکوں کا طریقہ ہے, یہ منافقوں کا طریقہ ہے. تو کافروں نے حضور کریم علیہ السلام سے تکبر کیا, مشرکین نے حضور کریم علیہ السلام سے تکبر کیا, لیکن کیا ہوا کہ وہ حضور کو دبانا چاہتے تھے, حضور کے پیغام کو روکنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہوا کہ حضور کا پیغام مکے سے نکل کر پھر پوری دنیا میں پھیل گیا. اللہ اکبر, تو یہ شان ہے. امام غزالی فرماتے ہیں تو تکبر کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ بندہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے تکبر کرے. فرماتے ہیں کہ تکبر کا تیسرا درجہ, اس پہ گفتگو کرتے ہیں. فرماتے ہیں تکبر کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے بندوں کے ساتھ تکبر کرے. اب کس طرح سے تکبر کرے, اب اس کو بیان کرتے ہیں. فرماتے یعنی انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھے, حق بات کو نہ مانے, خود کو ان سے بہتر اور بزرگ سمجھے. امام غزالی الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ درجہ سابقہ دو درجوں سے کم تو ہے لیکن یہ درجہ بھی بہت برا ہے کہ کوئی انسان دوسرے انسان کو حقیر سمجھ رہا ہے. کوئی اگر حق بات بتانے کی کوشش کر رہا ہے تو اسے ماننے کے لیے تیار نہیں اور خود کو وہ سب سے بہتر اور افضل سمجھ رہا ہے. فرماتے ہیں یہ درجہ دو درجوں سے کم تو ہے مگر یہ درجہ بھی بڑا خطرناک ہے. کیا مطلب؟ اگر یہ چیز بھی کسی میں آ گئی تو یہ اسے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر تو وہ جواب میں کہے کہ تم اپنی خبر لو. آج یہی تو ہے. دیکھیے آپ کسی کو اگر نماز کی دعوت دیں, کسی کو اگر آپ نیکی کی دعوت دیں, کسی کو آپ برائی سے روکنے کی کوشش کریں تو وہ سامنے سے جھٹ سے کیا کہتا, جا میاں چلو یہاں سے نکلو, تم اپنی فکر کرو, ہم اپنی فکر کریں گے, تمہیں مر کے اپنی قبر میں جانا ہے, ہم مر کے اپنی قبر میں جائیں, جاؤ یہاں سے نکلو. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ انسان کا سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ یہ ہے. اسی طرح حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاشان اقدس سے باہر تشریف لائے, کسی جگہ سے غالباً حضور کریم علیہ السلام گزر رہے تھے, ایک شخص کو دیکھا کہ وہ الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا, بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا. حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے بندے سیدھے ہاتھ سے کھا. تو عموماً آپ نے دیکھا کہ کسی کو آپ سمجھانے کی کوشش کریں تو وہ نگیٹو چلنا شروع کر دیتا ہے. تو اس نے معاذ اللہ حضور کو یہ کہا کہ میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا. حضور جان گئے کہ یہ بات اس نے تکبر کے طور پر کہی کہ میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا. حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا
اب تو سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکے گا. یعنی حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب یہ تیرا سیدھا ہاتھ یہ اس کام کے لیے نہیں ہے. اس نے کہا میں نہیں کھا سکتا, تو حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا تو نہیں کھا سکے گا. پھر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ پوری زندگی ہو گئی اس کا یہ سیدھا ہاتھ بالکل مردہ ہو کر کے رہ گیا, یہ کام ہی نہیں کرتا تھا. کیونکہ اس نے یہ بات حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ہے وہ تکبر کے طور پر کہی. تو عبداللہ ابن مسعود کی بات 100% درست ہے کہ جب آپ کسی کو سمجھانے کی کوشش کریں تو بندے کو وہ بات مان لینی چاہیے. اب امام غزالی رحمت اللہ علیہ تکبر کے درجات کو نمٹاتے ہوئے اسے سمجھاتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ جانتے ہو کہ تکبر کا سبب کیا ہے, یہ تکبر کیسے پیدا ہوتا ہے. فرماتے کوئی تو چیز ہوگی نا کہ جو تکبر کو پیدا کرتی ہوگی. اب امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے تکبر کے اسباب پر گفتگو شروع کی, ذرا اس کو آپ سماعت فرما لیجئے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ تکبر کا پہلا سبب علم ہے. اگر آپ دیکھیں فی نفس ہی, اگر آپ علم کو دیکھیں تو علم ایک ایسی چیز ہے کہ جو بندے کے اندر عاجزی کو پیدا کرتی ہے, انکساری کو پیدا کرتی ہے. اور جیسے جیسے علم بڑھتا رہتا ہے ویسے ویسے بندے کے اندر انکساری پیدا ہوتی رہتی ہے. اگر آپ اکابر اولیاء کرام کو دیکھیں, حضور غوث پاک کو دیکھیں, خواجہ صاحب کو دیکھیں, داتا صاحب کو دیکھیں, تو جیسے جیسے ان کا علم ترقی کرتا رہا عاجزی اور انکساری ویسے ویسے ان کے وجود کے اندر بڑھتی چلی گئی. امام غزالی فرماتے ہیں کہ تکبر کا پہلا درجہ علم ہے. فرماتے ہیں کہ علم سے بھی تکبر پیدا ہوتا. اب اس پہ گفتگو کرتے ہیں, ذرا غور سے سنیے. فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص زیور تعلیم سے آراستہ ہوتا ہے تو ایسے لوگوں میں تکبر غالب ہو جاتا ہے. اور حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تکبر یہ علم کی آفت ہے. پھر ہوتا کیا ہے, اب ذرا امام غزالی کی باتیں سنیں جو انہوں نے آج سے کئی سال پہلے یہ باتیں ارشاد فرمائی, اور آج ذرا دیکھیں کہ جو لوگ جو علم پڑھنا شروع کر رہے ہیں, سارے علوم کو ایک طرف رکھیں کہ جو عالم بننا شروع ہو رہے ہیں, درس نظامی کر رہے ہیں, ذرا آپ ان کو دیکھتے چلے جائیں اور امام غزالی کی باتوں پر ذرا غور و فکر کرتے چلے جائیں. امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب علم بندے میں آتا ہے نا تو یہ علم تکبر پیدا کرتا ہے. فرماتے ہیں کہ پھر بندہ دوسروں کو اپنے سامنے جانوروں کی طرح خیال کرتا ہے. ایک بار فرماتے پھر ایسا شخص لوگوں سے خدمت کا, تعظیم کا اور مروت کا امیدوار بن جاتا ہے. ایک تو لوگوں کو وہ خاطر میں نہیں لاتا کہ صاحب میں تو عالم ہوں, میں تو عالم بن گیا, اور اگر کسی مولوی کے دو چار ہاتھ چومنے والے اگر مل جائیں او ہو پھر تو وہ اپنے آپ کو غوث اعظم سمجھنے لگ جاتا, امام اعظم سمجھنے لگ جاتا, کہتا اب جو ہے وہ مجھ سے بڑا کوئی اور عالم نہیں ہے. تو امام غزالی فرماتے ایک بات تو یہ, اور دوسری بات یہ کہ وہ لوگوں سے خدمت, تعظیم اور مروت کا امیدوار بن جاتا ہے کہ میں چونکہ علم حاصل کر رہا ہوں, میں عالم بن گیا ہوں, تو لوگوں کو چاہیے کہ میری تعظیم کریں, میرے ہاتھوں کو چومیں, جب میں آؤں تو میرے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں, اور مجھے اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو لوگ اس میں میرا ساتھ دیں, میری خدمت کریں, میرے ساتھ مروت کا جو ہے وہ سلوک کریں. فرماتے ہیں پھر ایسے شخص کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ اگر کسی محفل میں ہو اور کوئی ذی فہم اگر اس کی تعظیم نہ کرے تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ کسی محفل میں ایسا شخص جائے کہ لوگ اس کے ہاتھ چوم رہے ہوں, بوسے دے رہے ہوں, اور کوئی شخص سامنے سے ایسا آ جائے جو جانتا نہ ہو, چلو جانتا بھی ہو مگر وہ ہاتھ نہ چومے, تو پھر اس بندے پر عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اتنے لوگ میرا ہاتھ چوم رہے ہیں, یہ کمبخت میرا ہاتھ کیوں نہیں چوم رہا, کیا یہ اپنے آپ کو مجھ سے بڑا سمجھتا ہے. فرماتے پھر یہ چیز اس کے دل میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور پھر امام غزالی الرحمہ فرماتے ہیں وہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو سب لوگوں پر احسان رکھتا ہے کہ یہ میں نے جو کام کیا یہ میرا تم پر احسان ہے. وہ کسی کے یہاں دعوت پر بھی جاتا ہے تو اس پر احسان رکھتا ہے, کسی کی وہ اگر مدد بھی کرتا ہے تو احسان رکھتا ہے, کسی سے وہ ملاقات بھی کرتا ہے تو احسان رکھتا ہے کہ یہ تمہارے لیے بڑی سعادت ہے کہ میری جیسی ہستی سے تمہاری ملاقات ہو گئی. اور میں تمہارے ساتھ پانچ دس منٹ بیٹھ گیا. امام غزالی الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ چیز پھر علم کی وجہ سے بندے کے وجود میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب امام غزالی نے آخری میں بڑی شاندار بات کہی، فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو عالم کہنے سے اچھا ہے کہ جاہل کہا جائے. ایسا شخص عالم تو نہیں ہے، ایسا شخص تو جاہل ہے. میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ علم میں ایک ایسی چیز ہے کہ جو بندے کو عاجزی سکھاتی ہے، انکساری سکھاتی ہے. تو اسے تو چاہیے یہ تھا کہ علم سے عاجزی کو سیکھتا، انکساری کو سیکھتا، غرور کو سیکھا، تکبر کو سیکھا، اور اپنے آپ کو یہ عالم کہتا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں یہ عالم نہیں ہے، یہ تو سب سے بڑا جاہل ہے، کہ علم جو ہے وہ عاجزی اور انکساری سکھاتا ہے. اب امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر کسی میں یہ چیزیں پیدا ہو جائیں تو اب اس کا علاج کیا ہے، کس طرح سے وہ ان چیزوں سے نکلے. اب امام غزالی اس پر گفتگو کرتے ہیں، فرماتے سچے عالم کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ قصوروار جانے اور کہے کہ اس روئے زمین پر اگر سب سے زیادہ اللہ کا کوئی گناہگار بندہ ہے تو میں ہوں، قصوروار اگر ہے تو میں ہوں، قطاوار اگر ہے تو میں ہوں. ایک بات فرماتے. دوسری بات یہ کہ آخرت کی دشواریوں کو سمجھے کہ کیا معاملات ہونے والے، مو سے لے کر قبر تک اور قبر سے روز محشر تک، وہ سارے معاملات اپنے سامنے رکھے، کیونکہ اس نے تو دین پڑھا ہے نا، یہ تو سمجھتا ہے کہ کیا معاملات ہوں گے. روح جب بدن سے نکلے گی تو روح کو کون نکالے گا، اور اس کو غسل کیسے دیا جائے گا، کفن کیسے پہنایا جائے گا، کیسے اس کو قبر میں رکھا جائے گا، کس طرح سے قبر بند کی جائے گی، کیسے اس کے گھر والے جو ہیں وہ رو رہے ہوں گے، اور کتنے عرصے تک یہ قبر میں رہے گا، اور پھر جا کر کے وہ روز محشر اٹھے گا. فرماتے ہیں آخرت کی دشواریوں کو سمجھے، صراط مستقیم کی باریکیوں کو سمجھنے لگ جائے کہ بندہ صراط مستقیم پر ایسے کامیاب نہیں ہوتا، بلکہ اس کو حضور کریم علیہ السلام کے طریقہ اپنانے کی ضرورت ہے کہ حضور کے طریقے کو اپنائے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس بات پر بھی غور و فکر کرے کہ بروز قیامت عالم بے عمل پر کس طرح کا عذاب ہوگا، کہ کوئی عالم ہے مگر وہ عمل نہیں کرتا تو اللہ کا عذاب اس پر کتنا شدید ہوگا. اللہ اکبر. اور بعض جگہ پر میں نے پڑھا، وہ حوالہ میرے ذہن میں نہیں ہے، کہ بعض لوگ روز محشر اللہ کا حکم ہوگا کہ جنت میں داخل ہو جا، وہ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے اور عالم کی طرف دیکھیں گے، کسی عالم سے کہیں گے کیا بات ہے، ہم تو آپ کے واعظ و نصیحت سنا کرتے تھے، ہم تو آپ کی تقریریں سنا کرتے تھے، اور دیکھیے ہم نے عمل کیا، اپنی آخرت کو بہتر بنا لیا، اللہ نے ہمیں جنت میں جانے کا حکم دیا، اور آپ ہیں کہ دوزخ کی طرف جا رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے. تو اس وقت ایسا عالم کہے گا کہ خرابی میرے لیے یہ ہے کہ میں تم لوگوں کو نصیحت کرتا تھا مگر خود عمل نہیں کرتا تھا. نصیحت تو بہت کی، تقریریں تو بہت کی، سمجھایا تو بہت، مگر میں سمجھاتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا. امام غزالی فرماتے ہیں غور و فکر کرے کہ ایک عالم کے ساتھ جو ہے وہ کیا معاملات ہونے والے ہیں. اور اس کے بعد امام غزالی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو لوگ علم طب، علم حساب، علم نجوم، علم لغت، علم مناظرہ، علم فتاوی سیکھتے ہیں، تو فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے اندر تو تکبر بڑی تیزی کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے. ایسے لوگوں کے اندر تکبر یہ بڑی تیزی کے ساتھ داخل ہوتا ہے. اور آپ نے سنا پرانے دور کے طبیب جو ہے وہ نسخے لے کے اپنے ساتھ قبر میں چلے گئے، کسی کو بتایا نہیں کہ اگر بتا دیں گے تو یہ ترقی کر جائے گا اور یہ آگے بڑھ جائے گا. تو یہ تکبر جو ہے ایسے لوگوں کے اندر جو ان علوم کو حاصل کرتے ہیں، امام غزالی رحمہ فرماتے ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ ایسے لوگوں کے وجود کے اندر داخل ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد امام غزالی الرحمہ فرماتے ہیں جہاں فرمایا کہ تکبر کا پہلا سبب علم ہے، وہیں پر فرماتے ہیں کہ تکبر کا دوسرا سبب زہد و عبادت ہے. تکبر، زہد و عبادت، یعنی اگر کوئی زاہد ہے یا عبادت گزار ہے، فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کے اندر بھی تکبر بڑی تیزی کے ساتھ صلاحیت کرتا ہے، اور ایسے شخص کے اندر بھی تکبر جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں پھر ہوتا کیا ہے، ذرا غور سے سنیں، فرماتے ہیں پھر ایسا شخص کہ جو زاہد ہے، تقوی کے ساتھ وہ زندگی گزار رہا اور عبادت کرتا ہے، تہجد وہ پڑھتا، کوئی نماز وہ قضا نہیں کر، فرماتے ایسے بندے کے اندر جب تکبر آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں پھر عذرو تکبر وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے میری خدمت کریں، جو کچھ وہ عبادت کرتا ہے اس کا احسان وہ دوسروں پر رکھتا ہے، اور اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے تمام اللہ کے بندے ہلاکت میں ہیں اور نجات جو ہونے والی ہے صرف میری ہونے والی ہے۔ فرماتے ہیں یہ شیطان اس کے ساتھ کھیلتا ہے، یہ وسوسہ اس کے دل میں ڈالتا ہے، یہ خیال اس کے دل میں ڈالتا ہے تو تو بڑا نیک ہے۔ آپ دیکھیے کوئی اگر پابندی کے ساتھ دو ہفتے نماز پڑھنے لگ جائے تو پھر شیطان اس کے ساتھ کھیلنے لگ جاتا ہے، وہ کہتا ہو ہو میں تو بڑا عبادت گزار ہوں، اور کوئی شخص اگر نماز نہیں پڑھتا پھر اس پر جو ہے وہ ڈائریکٹلی وہ ہوٹنگ کرنے لگ جاتا ہے، فجر میں سوتے رہتے ہو، فجر میں آتے نہیں ہو، اس کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیتا ہے۔ فرماتے یہ تکبر اس کے وجود میں داخل ہو رہا ہے، یہ شیطان اس کو بتا رہا ہے تو بہت بڑا عبادت گزار ہے، تو بہت بڑا زاہد ہے۔ امام غزالی رحمہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بخشا ہوا سمجھتا ہے اور دوسروں کو سمجھتا ہے کہ یہ قطع وار ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی شاندار بات امام غزالی نے کہی، ذرا اس پہ غور کیجئے گا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر اس سے لڑائی کرے، لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، یا کوئی اس کو ستائے، اور اگر بحکم الہی وہ بندہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو کہتا ہے دیکھی میری کرامت کہ تُو نے مجھے ستایا، اللہ تعالیٰ نے تجھے کیسی سزا دی۔ یعنی اگر کوئی تنگ کرتا ہے، کوئی ستاتا ہے کسی معاملے میں، اگر اس کا ان سے جھگڑا ہو جائے اور اگر اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اگر وہ کہیں بلڈنگ سے گر جائے، اگر اس کے گھر والوں کو کوئی نقصان ہو جائے، گھر میں آگ لگ جائے، تو یہ بندہ پھر خوشی سے پھولے نہیں سماتا، کہتا دیکھا میری کرامت، مجھ کو ستایا تھا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے سزا دی۔ اللہ اکبر۔ حضور کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ دوسرے لوگ ہلاک ہو گئے تو حضور فرماتے ہیں وہ خود ہی ہلاک ہوگا، یعنی اگر کوئی دوسروں کو کہے کہ وہ تباہ ہو گئے تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ تباہ ہو جائے گا۔ پھر امام غزالی نے بڑا شاندار واقعہ لکھا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک شخص بہت ہی گناہگار، بدکار اور سیاہ کار تھا، وہ راستے سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ علاقے کا جو نیک شخص ہے، متقی پرہیزگار شخص ہے، وہ سخت دھوپ میں بیٹھا ہو اور اس کے اوپر بادل کا ٹکڑا ہے کہ جو سایہ فگن ہے۔ تو اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ چلو یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کے سر کے اوپر بادل کا ٹکڑا سایہ فگن ہے، چلو تھوڑی دیر اللہ کے نیک بندے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے ہم پہ کرم فرما دے۔ امام غزالی فرماتے ہیں یہ فاسق و فاجر بندہ جب نیک بندے کے پاس پہنچا تو اس نے اپنے دل میں خیال کیا یہ نکما کہاں سے آ گیا میرے پاس آ کے بیٹھ گیا، یہ بے وقوف کہاں سے میرے پاس آ کر کے بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد جب یہ گناہگار نکلا، الگ سلگ کر کے ملاقات کر کے، پھر کیا ہوا؟ فرماتے ہیں اب بادل کا ٹکڑا اس گناہگار پہ سایہ فگن ہو گیا، اب یہ جا رہا ہے وہ جو ہے متقی پرہیزگار شخص بڑا پریشان۔ امام غزالی فرماتے اللہ تعالی نے اس وقت کے رسول پہ وحی فرمائی کہ جو یہ نیک شخص تھا، جو اپنی نیکی کے دعوے کرتا تھا، اپنے کو متقی پرہیزگار کہتا تھا، جا کر کے کہہ دو کہ میں نے اس کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیا، اور جو گناہگار تھا، بدکار تھا، سیاہ کار تھا، اس نیت سے آیا کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں نے اس کے عمل کو تو ضائع کر دیا اور گناہگار کی اس نیت پر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو اب جا کر کے دونوں سے کہو کہ دوبارہ سے عمل کرنا شروع کر دیں، نیک عمل اب دوبارہ سے کریں، پہلے جو عمل اس نے کیے تھے وہ سب کے سب جو ہے وہ ضائع ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ دوسرا تکبر کا سبب جو ہے وہ زہد اور عبادت۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ کہ تکبر کا تیسرا سبب خاندان کا تکبر ہے، نسب کا تکبر ہے۔ اور آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ملک پاکستان میں یہ خاندان کا تکبر اب بڑھتا جا رہا ہے، برادری کا تکبر، نسب کا تکبر جو ہے اب یہ بڑھنا شروع ہو گیا کہ میرا تعلق تو فرانی برادری سے ہے، میرا تعلق تو جو ہے وہ فلانے خاندان سے ہے، اور میرا باپ تو یہ ہے، میرا دادا تو یہ ہے، میرا نانا تو یہ ہے۔ اب یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہیں، ہمارے معاشرے میں بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں۔ حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کی چار رسمیں ایسی ہیں جو برقرار رہیں گی، لوگ ان کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ چار رسمیں ایسی ہیں کہ جو برقرار رہیں گی اور لوگ ان کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پہلی چیز حسب میں فخر کرنا، دوسری غیروں کے نسب میں تان کرنا، تیسری ستاروں سے بارش کا حساب لگانا، چوتھی حضور نے فرمایا نوحہ کرنا، رونا، گڑ گڑانا۔ جیسے اب آپ دیکھیے کہ شروع ہو جائے گا محرم سے پہلے، سارے وہابی دیوبندی روتے رہتے ہیں، محرم ختم ہوتا ان کا رونا بند ہو جاتا ہے، شیعوں کا رونا شروع ہو جاتا ہے، تو اب وہ سارے معاملات شروع ہو جائیں گے۔ پھر حضور نے فرمایا اگر نوحہ کرنے والی موت سے پہلے اگر اس نے توبہ نہ کی تو قیامت کے دن اسے کھڑا کیا جائے گا، اسے سیاہ رنگ کے تیل کی خمیص، اسے سیاہ رنگ کے تیل کی قمیص پہنائی جائے گی، اور خارج زدہ کو پہنائی جانے والی کرتی اسے پہنائی جائے گی۔ پرانے دور میں اگر کسی کو خارج ہوتی تھی اسے خاص قسم کی ایک کرتی پہنائی جاتی تھی۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی کرتی جو ہے وہ اس کو پہنائی جائے گی۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ جو حسب و نسب کا تکبر ہے نا، یہ کب ہوتا ہے؟ امام غزالی پھر اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ان صاحب کو غصہ آ جائے۔ جب غصہ آتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ غصے میں بندہ قابو سے باہر ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اپنا حسب و نسب کا جو ہے وہ تکبر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو مجھ سے لڑے گا، تیری کیا اوقات ہے؟ میرا باپ یہ، میرا دادا یہ، میرے بھائی یہ، میرا خاندان یہ، اور تو مجھ سے لڑنا چاہتا ہے؟ تیری ماں تو یہ کیا کرتی تھی، تیری بہنیں تو یہ کیا کرتی تھی۔ وہ جب بندہ غصے میں آتا ہے یہ بات کہنا شروع کر دیتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں اگر ایسے لوگوں کا تکبر دیکھنا ہو تو اس مقام پر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غصے کی حالت میں، تکبر میں وہ کس طرح سے بے قابو ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک شخص سے جھگڑا ہو گیا تو میں اس کو غصے میں کہہ دیا، ابن السودا، او کالی کے لڑکے، او حبشن کے لڑکے، مجھے غصہ آ گیا، میں نے اسے یہ الفاظ کہہ دیا۔ اب ذرا دیکھیے حضور کریم علیہ السلام حق بات بیان کرنے میں رعایت نہیں فرماتے، اور کہیں پر حضور نے کوئی غلطی دیکھی، اپنے گھر کے افراد کی غلطی ہو یا باہر کے بڑے سے بڑا شخص ہو، حضور کریم علیہ السلام فوراً اس کی اصلاح فرمایا کرتے تھے۔ اب جیسے ابو ذر غفاری نے یہ الفاظ کہے، حضور کریم علیہ السلام نے یہ الفاظ سن لیے، حضور نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر اس بات کو نہیں بھولو کہ کسی گوری کے بیٹے کو کالی کے بیٹے پہ فضیلت حاصل نہیں ہے، اس بات کو تم نہیں بھولو۔ اب حضرت ابو ذر نے جب حضور کے یہ الفاظ سنے تو حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں ڈر گیا، اور فوراً میں اس شخص کے پاس چلا گیا کہ جس کو میں نے یہ الفاظ کہے تھے، اور میں نے اس سے کہا کہ اٹھ اور اپنا قدم میرے گالوں پہ رکھ دے، میرے رخسار پہ رکھ دے، تاکہ میں نے جو الفاظ کہے ہیں وہ اس کا یہ بدلہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، ابو ذر غفاری نے یہ الفاظ کہے، اور ابو ذر غفاری نے اس کے بعد کس قدر عاجزی اور انکساری کا جو ہے وہ اظہار فرمایا، اللہ اکبر۔ تو خاندان کا تکبر، حسب کا تصور اور نسب کا تکبر جو ہے یہ چیز رکنے والی نہیں ہے۔ حضور کے ارشاد سے پتا چل رہا ہے کہ یہ چیز قیامت تک جاری رہے گی۔ ایک آخری بات سن لیجئے، امام غزالی نے اس بات کو لکھا، فرماتے ہیں کہ دو افراد حضور کی موجودگی میں تفاخر کا اظہار کر رہے تھے، ایک دوسرے پہ فخر کر رہے تھے، ایک کہہ رہا تھا میرا باپ فلاں، میرا دادا فلاں، دوسرا بھی یہی کہہ رہا تھا۔ تو حضور کریم علیہ السلام نے ان سے مخاطب ہو کے فرمایا، تمہیں ایک بات بتاؤں یا رسول اللہ، فرمائیے اسی طرح دو شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تفاخر کا اظہار کر رہے تھے، ایک کہہ رہا تھا میرا باپ فلاں، دوسرا کہہ رہا تھا میرا باپ فلاں، اور نو نو پشتوں تک انہوں نے اپنے بزرگوں کے نام لے ڈالے، میرا باپ یہ، میرا دادا یہ، پر دادا یہ، اور اوپر سارے نام جو ہے وہ لے ڈالے. فرماتے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ ان دونوں سے کہہ دو کہ وہ نو افراد کے جن پہ یہ فخر کر رہے ہیں، باپ دادا پر دادا پر، ان سب کو میں نے دوزخ میں ڈالا ہے جن پہ یہ فخر کر رہے ہیں. پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ دوزخ میں جل کر کوئلہ ہو چکے اور ان کے نام و نشان سے تم بڑائی کا اظہار مت کرو، ورنہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک گوبر کے کیڑے سے بھی زیادہ تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے، کہ وہ نجاست کو سونگتا بھی ہے اور نجاست کو جو ہے وہ چکھتا بھی ہے. اللہ اکبر. تو یہ ساری باتیں آپ کو کیمیائے سعادت میں ملیں گی، اٹھائیے اس کا مطالعہ کیجئے. تو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اور بھی کئی جو ہے وہ اسباب بتائے، اور اس کے بعد امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ آگے بڑھتے ہیں، اور آگے بڑھتے ہوئے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تکبر کا علاج بھی جو ہے وہ بیان فرمایا، میں اسے بیان کر دیتا ہوں. فرماتے ہیں کہ یہ ایسا مرض کہ جس سے جو برابر بھی سعادت کا راستہ بند ہو جائے اور جنت سے انسان کو محروم کر دے، اس کا علاج کرنا فرض ہے. فرماتے ہیں کہ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہوگا کہ جو اس بیماری میں مبتلا نہ ہو. ہر بندے کے اندر تکبر اور ہر بندے کے اندر غرور ہے. فرماتے ہیں کہ تکبر کے دو علاج ہیں، ایک تو مجمل ہے اور دوسرا مفصل ہے. جو علاج مجمل طور پر ہوتا ہے اس کا دو چیزوں یعنی علم و عمل سے مرکب ہونا ضروری ہے. فرماتے ہیں کہ علاج علمی تو یہ ہے کہ ایسا شخص حق تعالیٰ کو پہچانے تاکہ اس کو معلوم ہو کہ بزرگی اور عظمت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اور دوسری بات فرماتے ہیں کہ پھر خود اپنے آپ کو پہچانے تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ اس سے زیادہ ذلیل اور کمینہ کوئی دوسرا نہیں ہے، تو وہ اپنے آپ پر غور کرنے لگ جائے. اور پھر ساری گفتگو کا حاصل مختصر میں کروں وہ یہ ہے کہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ قرآن مجید و فرقان حمید کی مشہور سورہ سورہ عبسہ پر غور کرو، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے. جو تم زمین پہ اکڑ کے چلتے ہو نا، غرور و تکبر سے چلتے ہو اور رونت میں تم ڈوبے ہوئے ہو، تو ذرا سورہ عبسہ کی آیات بینات پر ذرا تم غور و فکر کرو. چنانچہ آئیے ہم غور و فکر کرتے ہیں کہ قرآن مجید و فرقان حمید سورہ عبسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قتل الانسان ما اکفرہ، آدمی مارا جائے کہ کیا ناشکرہ ہے، من ای شیء خلقہ، اسے کاہے سے بنائے، من نطفۃ، من نطفۃ خلقہ فقدرہ، پانی کی بوند سے اسے پیدا فرمایا، پھر اسے طرح طرح کے اندازوں پہ پرکھا، ثم سبیلا یسرہ، پھر اسے راستہ آسان کیا، ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت دی پھر قبر میں رکھوایا. اللہ اکبر. یہ انسان کی پوری ہسٹری قرآن مجید نے بیان فرما دی. اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ قرآن میں جو فصاحت و بلاغت ہے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. انسان کو شروع سے لے کر آخر تک قرآن مجید و قرآن حمید نے دو تین آیتوں میں انسان کی ساری ہسٹری کو بیان کر دیا. فرمایا غور کر کہ تو کتنا ناشکرہ ہے، غور کر کہ تجھے اللہ نے کس چیز سے بنایا، پانی کی بوند سے پیدا فرمایا اور پھر اسے طرح طرح کے اندازوں پہ پرکھا. پانی کی بوند سے تم بنے نا، پھر اس کے بعد لوتھڑا بنا، گوشت بنا، لوتھڑا بنا، لوتھڑے کے بعد تمہارا وجود آگے بڑھا، اس کے بعد روح ڈالی گئی، روح ڈالنے کے بعد تم جاندار ہو گئے، اور پھر 9 مہینے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں رکھا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری پیدائش کو آسان کر دیا، پھر اللہ تبارک و تعالی تمہیں دنیا میں لے کر کے آیا، تم نے دنیا میں زندگی گزاری، اور دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد اللہ تعالی نے پھر تمہیں موت دے دی، اور اللہ تعالی نے پھر تمہیں قبر میں رکھوا دیا. فرماتے ہیں کہ تو تھا کیا، کیا تھا تو، کوئی تیری حیثیت نہیں تھی، کوئی تیرے رشتہ دار نہیں تھے، کوئی تیرے دوست و احباب نہیں تھے، کچھ بھی تو تیرے پاس نہیں تھا، سب کچھ تجھے دیا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک نے دیا ہے. تجھے اچھا جسم دیا تو اللہ نے دیا، تجھے معاشرے میں عزت دی تو اللہ نے دی، تجھے روپے پیسے دیے تو اللہ نے دیے، تجھے سترا لباس پہنایا تو اللہ تبارک و تعالی نے پہنایا، یہ سب تو اللہ نے دیا ہے، تو عاجزی کو اختیار کیوں نہیں کرتا؟ تو ان کے ساری کو اختیار کیوں نہیں کرتا؟ تو غرور کو اختیار کیے ہوئے ہے، تو تکبر کو اختیار کیے ہوئے ہے، اور پھر دیکھ اللہ کی شان کہ جب تم مرتا ہے تو تجھ کو ایسے پھینک نہیں دیا جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے سے تجھے قبر میں رکھاتا ہے، تجھے قبر میں رکھاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے سے۔ تو امام غزالی رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر ان آیات بینات پر بندہ غور کر لے، فرماتے سارا غرور و تکبر اس کے وجود سے نکل جائے گا۔ تو میں نے آپ سے کہا کہ معاشرے کے اندر بے شمار برائیاں، رشوت بھی ہے، چوری بھی ہے، زنا بھی ہے، نماز سے دوری بھی ہے، اور جناب لواطت بھی معاشرے کے اندر پھیل رہی ہے، اور ملاوٹ بھی معاشرے کے اندر پھیل رہی ہے، بے شمار برائیاں ہیں۔ اگر ان ساری برائیوں پر گفتگو کی جائے تو اس کے لیے کافی جو ہے وقت درکار ہے، اور کافی نشستیں اس کے لیے درکار ہیں۔ تو میں جہاں تک سمجھتا تھا کہ یہ غیبت، بدگمانی یہ ہمارے معاشرے میں جس طرح سے پھیل رہی ہے، کاش کہ جو ہے ہم اس سے رک جائیں، اور اسی طریقے سے یہ غرور و تکبر کی برائی جو ہمارے معاشرے کے اندر پھیل رہی ہے کہ ہم ماضی کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم جو ہے وہ ان کے ساری کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں روزانہ ان مناظر کو کہ کبھی اگر آپ کی گاڑی کسی کی گاڑی سے ٹکرا جائے، وہ گاڑی سے اترتا ہے تو کتنی موٹی موٹی گالیاں آپ کو بکتا ہے غرور و تکبر کے اندر۔ اور پھر وہ لوگ کہ جو تنظیمات سے وابستہ ہیں، آپ دیکھیں کہ آج کے معاشرے میں چھوٹے بڑے کی تو قدر ہی ختم ہو گئی، وہ فوراً اپنے آفس میں جاتا ہے اور 10-15 بندے بلا کے لے آتا ہے۔ اب یہ سامنے والا کہ جس نے کوئی بات اگر سخت کہی ہے، وہ اگرچہ عمر میں بڑا 70 یا 80 سال عمر ہے، تو وہ 15-15 16-16 سال کے لڑکے اس بزرگ کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جس معاشرے کے اندر بزرگ کی عزت نہ ہو، جس معاشرے کے اندر بڑوں کی عزت نہ ہو، تو یاد رکھیے کہ پھر وہ معاشرہ جو ہے انسانی معاشرہ نہیں کہلاتا۔ تو ہم سارے سنی مسلمانوں پہ ضروری ہے کہ ہم تکبر کو اپنے وجود سے نکال دیں، ہم عاجزی کو اختیار کریں، ہم انکساری کو اختیار کریں، اور یہ بات ہمارے دل و دماغ میں رہے کہ ایک دن ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، یہ سب ختم ہو جائے گا، یہ ساری رونقیں ختم ہو جائیں گی، یہ سارے رشتہ دار تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے، یہ بیوی بچے اور اولاد سب کے سب چھار ساتھ چھوڑ دیں گے، اولاد تو تمہاری جائیداد میں لگ جائے گی، بیوی جو ہے وہ عدت گزارنے کے بعد دوسرے سے نکاح کر لے گی، جس کے لیے تم مرے تھے کوئی بھی تمہاری قبر پہ نہیں آ رہا، کوئی تمہارے لیے ایصال ثواب نہیں کر رہا۔ تو بہتر اسی میں ہے کہ ہم دنیا میں اپنی آخرت کو بہتر بنائیں، اور ایک عزت اور شان سے ہم اس دنیا سے رخصت ہوں۔ یہی باتیں تھیں جو میں اس محدود سے وقت میں امام غزالی رحمت اللہ تعالی کی مشہور زمانہ کتاب کیمیائے سعادت سے اس کو آسان کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر سکا۔ اللہ تعالی میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔